بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. کے ساتھ ہفتہ وار سولوجی آپ کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا. گزشتہ ہفتے ہم نے آپ سے پاکستان کے اندر جو انتخابات کے بعد صورتحال پیدا ہوئی ہے آپ کا تبصرہ جانا تھا. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا, کچھ لوگوں نے تائید کی, اور ایک بڑے پیمانے پر نقطہ نظر جو آپ کا سامنے آتا ہے اس پر تنقید بھی کی گئی. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے جو سلسلہ گفتگو ہو اس میں محض کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت کے باوصف اوپر اٹھ کر چیزوں کو اصول کے اندر, اقدار کو, ویلیوز کو زیر بحث لائیں, نہ کہ شخصیات اور افراد کے اوپر کوئی غامدی صاحب سے تجزیہ طلب کریں. بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لوگوں کے بنے بنائے تصورات ہوتے ہیں, ان کو توڑنا آسان کام نہیں ہوتا. غامدی صاحب, آپ نے فوج کو ہمیشہ یہ نصیحت کی ہے, فوج کے بیانی والی سیریز میں بھی اور اس گفتگو میں بھی, کہ ایک واضح لائحہ عمل لے کر آئیں. آنا ہے تو آئیں, جانا ہے تو جائیں. یہ جو بیچ کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہے اس سے پاکستان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. کہا ہی جاتا ہے کہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. ایک انٹرنیشنل طاقت ہے جو پوری کی پوری دنیا میں ترقی پذیر ممالک کا نظم چلا رہی ہے, ان کے کچھ علاقائی مفادات ہوتے ہیں, اس پس منظر میں بھی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ اب ہم جو نقطہ نظر اور تنقیدات سامنے آئی ہیں اس میں سے اصول اخذ کر کے غامدی صاحب کے سامنے ایک ایک پہلو کو رکھیں اور اس پر ان کا تجزیہ طلب کریں. غامدی صاحب, دو نقطہ نظر ہیں, دو مختلف سیاسی رجحانات کی جانب سے رکھے جاتے ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بندگی کرتے ہیں, مسلمان ہیں, تو ہر طرح کی جس کو آپ کہتے ہیں کسی کو ماننے سے آزاد ہو چکے ہیں. لہٰذا عالمی قوتیں ہوں, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, رشیا ہو, جو بھی ہو, ان لوگوں کے سامنے ہم نے نہیں جھکنا. ہم کوئی غلام ہیں؟ ایبسلوٹلی ناٹ. یہ بات ہم نہیں مانیں گے. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, یہ عالمی قوتیں ہیں, انہی کے سارے ہم چلتے ہیں, یہ قرضے دیتے ہیں تو ہمارا ملک آگے بڑھتے ہیں, ان سے مل کر, ان کی مان کر اور ان کے ساتھ مینج کر کے آگے بڑھا جائے گا. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں, بطور مسلمان بتائیے گا, جب آپ بھی یہ فرماتے ہیں مسلمان ہونے کا مطلب ہے اللہ کی بندگی, اللہ کے آگے جھکنا, تو پھر یہ بات تو ٹھیک ہوئی نا, تو ہم کسی کے غلام نہیں ہیں.
اللہ کی بندگی تو ہمارا شعار ہے, ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کا حکم مانتے ہیں. اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے, وہی خالق ہے, اس میں تو کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. دنیا میں ہم جب جیتے ہیں تو وہاں جو حالات ہمیں پیش آتے ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیے کہ اللہ کی بندیاں تھیں, قرآن مجید بتاتا ہے کہ مسلمان بھی ہو گئے, رسول اللہ کو انہوں نے مان لیا, لیکن جہاں تہاں سے بکتی ہوئی آئی تھی, زمانے کی کنیزیں بن چکی تھیں, ان کو ان کے آقا بدکاری پر مجبور کرتے تھے. معمولی بات ہے, یعنی کبیرہ گناہ ہے. تین بڑے گناہوں میں سے اکبر الکبائر. تو قرآن مجید نے ان سے کیا کہا کہ تم اللہ کی بندیاں ہو تو اب جان دے دو. یہ فرمایا کہ ان اردنا تحسنا, اگر ان کے دل میں پاکیزگی حاصل کرنے کی خواہش ہے اور انہیں یہ مجبوری درپیش ہو گئی ہے کہ انہیں بدکاری پر مجبور کیا جاتا ہے, تو ان اللہ من بعد اکراہن لغفور الرحیم. اسی طرح کا معاملہ جان بچانے کے مواقع پر ہے, اسی طرح کا معاملہ غیر معتاد مشقت کے پیش آنے پر ہے. تو ہمارے پورے دین میں جو اصول قائم کیے گئے ہیں, اصول یہ ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے ہمیں انہی چیزوں کا پابند کیا ہے جن کو اٹھا لینے کی ہم میں ہمت ہے, ہماری حد وسع کے لحاظ سے ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. یہ معلوم ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے اسلام کی بیعت لیتے تھے, جو پیغمبر ہی لے سکتا ہے, تو اس میں بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ مستطاع تو کہو, جتنی میری استطاعت ہے. تو ہمیں جو آزادی میسر ہوگی, جو کام کرنے کے مواقع میسر ہوں گے, وہ بھی اسی کے لحاظ سے ہوں گے. اس میں پھر یہ دیکھنا کہ کون سی چیز ہے جس کا ہم ارتکاب نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں اس درجے کا اضطرار پیش نہ آ جائے, اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو غیر معتاد شکت میں بھی اٹھ جاتی ہیں. میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ دین میں ایک وہ چیزیں ہیں جن کو حرمت کا درجہ دے دیا گیا ہے, ان کے بارے میں استثناء استرار کا ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے زنا کے بارے میں بیان کیا, یہاں تک کہ ایمان کے بارے میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے. بہت سے لوگ تھے مشرکین, زیر دست ہونے کی وجہ سے انہیں ایمان کا اقرار نہیں کرنے دیتے تھے. कोई करता तो मारते पीटते, जान माल आबरू हर चीज़ खतरे में पड़ जाती थी। उनके बारे में भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इल्ला मन उकरेहा व कल्बो मुतमिमन बिल ईमान। वो चीज़ें जो हुरमत के दायरे में नहीं आती, ज़ाहिर है कि ये तो हुरमत के दायरे हैं जिनकी तरफ मैंने इशारा किया, अल्लाह के वो अहकाम हैं जिनमें अल्लाह ताला ने ईजाबी तौर पर कुछ मुतालबात किए हैं, जैसे नमाज़ पढ़ना है, रोज़ा रखना है और बहुत सी चीज़ें हैं। तो ईजाबी मुतालबात में फरमाया कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। तो पूरे दीन में यही उसूल कार फरमा है। इन्हीं को सामने रख कर हम अपनी समाजी सियासी माशरती ज़िंदगी में फ़ैसले करते हैं। ये उसूल हमें बता दिए गए हैं। अब ज़रा एक नज़र डाल के देखिए कि इस वक्त हमारी सूरत क्या है। हमारी सूरत यह है, जिस तरह के मैं बार बार तवज्जो दिला रहा हूँ और शायद मौजूदा दौर में पहली बार मैंने इस तरीके से इस पर तवज्जो दिलाई है कि मुसलमानों की हुकूमत आलमी सतह पर ख़त्म हो गई। दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लम की बेसत के बाद 1000 साल तक मुसलमान हुकूमत करते रहे। वो आलमी सतह का गलबा था, यानी मज़हब और मज़हबी फ़िक्र का गलबा आलमी सतह पर सियासी तरीके से कायम हो चुका हुआ था। ये सूरत हाल थी। उसमें जो आखिरी ज़माना करीब आया है, यानी जिसमें इसकी पदा 17वीं सदी से होती है, मुसलमानों की 3 सल्तनतें थी। उस वक्त बड़ी सल्तनतें थी, सल्तनत उस्मानिया, उस वक्त सुलेमान आज़म अभी रुख्सत हो रहे थे दुनिया से, इधर आलमगीर मुगलिया सल्तनत और उधर सफ़वी सल्तनत, तीनों में जवाल आना शुरू हुआ। बतदरीज दुनिया पर औलाद याफित का गलबा का बतदरीज, यानी 1.5-2 सदी। इब्तदा तो 17वीं सदी से हो गई थी, लेकिन 2-2.5 सदियों के बाद आलमी सतह पर यह गलबा कायम हो गया। इस गलबे का मुंतहाए कमाल वो है कि जब पहले यहाँ ये आपको मालूम है कि 1857 में मुगलिया सल्तनत ख़त्म हो गई, ईरान में सफ़वी तो इससे पहले ही ख़त्म हो चुके थे, सल्तनत उस्मानिया बाकी थी, मर्द बीमार कहा जाता था यूरोप का उनको, उनका ख़ात्मा भी हो गया। जब ख़ात्मा हुआ तो पहली जंग अजीम में, पहली जंग अजीम में मुसलमान आलमी सतह पर उसी तरह मफ्तू हो गए जिस तरीके से जर्मनी को रूस को शिकस्त हुई। आलमी सतह पर मफ्तू हो गए। जब आलमी सतह पर मफ्तू हो गए तो फिर क्या होना था? फिर उसके बाद ये होना था कि जो लोग फाते हैं दुनिया में, तो हमेशा कुव्वत की हुक्मरानी रही है, जो लोग फातहीन हैं उनको अब ये फैसला करना था कि वो क्या नज़म बनाएंगे। क्या बराए रास्त पूरी दुनिया फतह कर ली थी, कोई इलाका बाकी नहीं रहा था, पूरी दुनिया फतह कर ली थी। इत्तेहादी कहा जाता था ना उनको, जिन्होंने फतह हासिल की है, उनके मुकाबले की कुव्वतें ख़त्म हो गई। आप जानते हैं कि उस वक्त भी किस तरीके का मामला हुआ था। तो जब ये हो गया तो फिर उन्होंने नज़म बनाना शुरू किया। नज़म बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आ गई कि दुनिया में नई इजादात हो चुकी थी, असलहे की नौीयतें तब्दील हो चुकी थी, बहुत सी ऐसी फिक्री तहरीकें बरपा हो चुकी थी जिन्होंने लोगों के सोचने के अंदाज़ पर असरानंदाज होकर उनको बदल दिया था। फिर सदियों का तजर्बा पीछे था, सल्तनतें कैसे चलाई जाती हैं, तो अंदाज़ा ये हो रहा था कि ये सारे अवामिल मिलकर अब बराए रास्त गलबे के तरीके को गवारा नहीं करेंगे। ये बात कम व बेश वाजे थी उस ज़माने में, तो बड़े मुफक्किरीन हुए हैं, उनकी आप तहरीरें पढ़ें तो ये वाजे हो जाता है। खुद मगरबी फ़िक्र में इंसानी हुकूक, रियासत या समाज का एक सोशल कॉन्टेक्ट में बंधा होना, जमहूरी रवायात के तहत बहुत सी जगहों पर इंतखाबात का डोल डाल दिया जाना, ये सब चीज़ें भी पैरेलल हो रही थी। तो बेशुमार ये सारे अवामिल हैं जिनको सामने रख कर ये फैसला किया गया कि दुनिया तो हमने फतह कर ली है और उसमें सारे मुसलमान ममालिक भी मफ्तू हैं, इन पर अब अपना गलबा कैसे कायम रखना है, बराए रास्त हुकूमत करके या बिलवास्ता। तो बिलवास्ता हुकूमत का एक नज़म बनाया गया जिसको उस वक्त लीग ऑफ नेशंस कहा गया। वो ज़्यादा चला नहीं। बाल ने उसके ऊपर तबसरा किया था ना कि कुछ कोरकनों ने मिल के एक अंजुमन बना ली है, बहर तकसीम कबूर अंजुमन साख्तान। दूसरी जंग अजीम बरपा हो गई। दूसरी जंग अजीम में हम फरीक नहीं थे, یعنی مسلمان تو مفتو ہو چکے تھے، البتہ خود یورپی طاقتوں کے اندر سے ایک مرتبہ پھر کچھ قوتوں کا ظہور ہوا، ہٹلر کا، مسولینی کا، انہی قوتوں نے ایک مرتبہ پھر اتحاد قائم کیا اور اس کا کلا کما کیا. تو اس طریقے سے جو ایک داخلی خطرہ تھا اس کا بھی سدے باب کر دیا گیا. جب وہ ہو گیا تو سیاسی غلبہ اپنے کمال کو پہنچ گیا، چنانچہ وہ پہلا نظم ختم کر کے اقوام متحدہ قائم کر دی. اقوام متحدہ میں جن پانچ طاقتوں کو ویٹو حاصل ہے وہ دنیا پر حکومت کرتی ہیں، اور سلامتی کونسل میں آخری فیصلہ انہی کا ہوتا ہے. یہ اس وقت دنیا کا نظم ہے. اس کے تحت مسلمان ممالک کو بھی دوسرے بہت سے ملکوں کی طرح حق کے خود ارادی کے اصول پر یہ حق دیا گیا کہ وہ اس نظم کو قبول کرتے ہوئے اپنی اپنی کچھ حکومتیں قائم کر لیں. جیسے مثال کے طور پر پاکستان بنا تو ہم نے آزاد قبائلی علاقوں کو ایک نیم خود مختاری بھی دی، یہاں تک تھی کہ وہ ہماری ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے تحت نہیں تھے، یہاں تک تھی کہ وہاں بعض اوقات مجرم جرم کر کے چھپ جاتے تھے اور ہم ان کو واپس نہیں لے سکتے تھے، ان سے مذاکرات کرنے پڑتے تھے. تو اس طرح کی ایک نیم خود مختاری ہے جو کچھ قاعدوں ضابطوں کے ساتھ دے دی گئی ہے. یہ جانتے ہیں آپ کہ ہر ملک اقوام متحدہ کا رکن بنتا ہے، اس کی جنرل اسمبلی میں یہ اجازت بھی دے گی ایک قرارداد پاس کر لیں، کچھ اس طرح کا معاملہ کر لیں، لیکن پھر آخر میں سلامتی کونسل میں جانا ہوتا ہے، اور سلامتی کونسل میں انہی پانچ طاقتوں کو ویٹو حاصل ہے. یعنی وہ کسی چیز پر بالکل متفق ہو جائیں قبول کر لی جائے گی، بالکل متفق نہ ہو ایک بھی اس سے انحراف کرے تو کوئی چیز عملی اقدام کی صورت میں اختیار کرتی. یہ نظم ہے. تو اس میں اب آپ کو جینا ہے، فیصلہ کر لیجئے کس طرح جینا ہے. یعنی کیا جینا ہے یا بحیرہ عرب میں جا کے چھلانگ لگانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا پابند نہیں کیا. 500 سال تک اس کو ماننے والی پیغمبروں کی اولاد فرعون کی غلامی میں رہی. خود یہاں جب انگریز آ گئے تھے تو اس وقت اللہ کی عبادت نہیں رہی تھی، اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے آپ لوگ. آپ کے علماء فضلاء سب نے انگریز حکومت کو تسلیم کیا تھا یا نہیں تسلیم کیا تھا؟
کیا تھا.
کیوں کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کرنے والے تو نہیں کیا کرتے نا ایسے. یہ کیا استدلال ہے؟ اس طرح کے استدلال ہوتے ہیں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں. اللہ کی بندگی کرنے والوں پر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب ان کو اس طرح کی محکومی سے سابقہ پیش آ جاتا ہے جو بنی اسرائیل کو آیا، جو ہمیں بر صغیر میں ابتدا میں آ گیا تھا. جب کمپنی کی حکومت تھی وہ آزادی تو کہیں بعد میں ملی ہے، جب بادشاہی نظم ہندوستان میں قائم ہوا ہے. کئی جگہوں پر اس سے زیادہ سخت طریقے کا نظم آیا، جاپانیوں نے جہاں قبضے کیے، بعض اور ملکوں میں کیے. تو پھر کیا اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جس وقت دنیا میں سیاسی غلبہ حاصل نہ رہے، دوسری قومیں غلبہ حاصل کر لیں، تو یا آپ خودکشی کریں گے اور یا کیا کریں گے؟ پھر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ بات جس طریقے سے کہی جا رہی ہے بالکل بےمانی بات، کوئی حقیقت نہیں اس کی. پھر پوچھنا چاہیے کہ علماء دیوبند کیا کر رہے تھے جب یہاں پر برطانوی حکومت قائم تھی.
اپنا دروازے ہوا. اچھا خام صاحب، یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ چند قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، جس طرح ہمارے ملک میں اصل حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اسی طرح سے دنیا میں اصل حکومت انہی طاقتوں کی ہے. تو یہ تو کم سے کم کہا جا سکتا ہے نا کہ بھائی چلیں آپ کی حکومت ہے، لیکن آپ نے جو ہمیں نیند خود مختاری دی ہوئی ہے تو ہمیں اپنا زیر دست سمجھیں، غلام کم سے کم نہ سمجھیں کہ اپنے ملکوں میں بیٹھ کے آپ فیصلے کریں کہ فلاں کی حکومت کو ہٹا دو، فلاں کی حکومت کو لے آؤ. تو اس کے مقابلے میں عالمی نظم کے سامنے کھڑے ہونا، جرت دکھانا، بات کرنا اور ان کو ایبسلوٹلی نوٹ کہنا، یہ تو ٹھیک ہے نا؟ پھر
کہہ کے دیکھ لیں، اس کے بالکل نتائج بھی نکل آئیں گے. مثال کے طور پر آپ نے ایک ادارہ قائم کیا، اس میں لوگوں کو ملازم رکھا ہے، تو آپ توقع کریں گے نا تو ان ملازمین کا رویہ آپ سے کیا ہونا چاہیے. اگر وہ کوئی غلط رویہ اختیار کریں گے یا سرکشی کا رویہ اختیار کریں گے تو یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ آپ کہہ لیں، پھر دوسرے کو جو کچھ کہنا ہوگا وہ کہے گا. یہ دنیا میں کچھ لوگ کچھ دو ہوگا نا. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ جنگل میں شیر کو دیکھ کر آپ بہت شان کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں. آپ کو کھڑے ہونے کا حق ہے، لیکن پھر شیر کو بھی کچھ حقوق حاصل ہے، وہ اپنا کام کرے گا. تو اس لیے دانا آدمی اس وقت یہ بتاتا ہے کہ بھائی اس وقت جان بچانے کے لیے کیا کرنا ہے، عزت بچانے کے لیے کیا کرنا ہے، آبرو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے. ایسے موقعوں پر کیا نصیحت کرتے ہیں آپ؟ مثلاً آپ کے گھر میں ڈاکو آ جائیں تو اس موقع پر ایبسولیوٹلی ناٹ کہا جایا کرتا ہے، کیا نصیحت کرتے ہیں؟
جو ہے دے دو
یہ
خاموشی سے.
احمقانہ باتیں ہیں، ان کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اچھی لیڈرشپ وہ ہوگی جو ان حقائق سے لوگوں کو واقف کرے، ان کا صحیح شعور پیدا کرے، پھر انہیں بتائے کہ اس وقت ہم عالمی سطح پر محکومی کی زندگی میں ہیں، اس محکومی کے آداب اچھے ہیں، یعنی ادارے اچھے بن گئے ہیں. ایک زمانے میں مزدوری لوگ کرتے تھے، نہ ان کو کوئی پوچھتا تھا، نہ ان کے لیے کوئی رہنے کی جگہ ہوتی تھی، ان کے لیے کھولیاں بنا دی جاتی. آپ کو معلوم ہے کارل مارکس کے زمانے میں جو کچھ لکھا جا رہا تھا، پھر اس کے بعد کچھ قواعد بنائے گئے کہ مزدوروں کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کو بھی اس طرح کی آزادی ملنی چاہیے، ان کو بھی کچھ تفریح کے لیے چھٹیاں ملنی چاہیے، ان کے بھی اوقات مقرر ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی اوقات کے مطابق تو جی سکے. تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی فاتحین نے ایک اچھی صورت پیدا کر لی ہے، تم لوگوں کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ تم غلام ہو، لیکن بہرحال نظم ہمارے پاس ہے، اس میں دیں گے بھی لیں گے بھی، کچھ آزادیاں بھی حاصل ہوں گی اس میں. یہ ہمارے یہاں ترقی پذیر ملکوں میں اس طرح کے لیڈر بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں جو آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی فریب دیتے ہیں اور قوم کو بھی فریب دیتے ہیں.
اچھا ہم صاحب، ایک مثال ہمارے سامنے ہے، کچھ ہمت دکھائی، کچھ لوگوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور اس غلامی کا طوق گلے میں لٹکانے سے انکار کیا. ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران، وہ انہی عالمی قوتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ میں تمہاری غلامی نہیں کروں گا، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. تو جی تو وہ بھی رہے، کم سے کم عزت سے تو جی رہے. ہم سے
کوئی شبہ نہیں ہے کہ جتنی آپ کو طاقت حاصل ہوتی ہے اس کے لحاظ سے آپ معاملہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہی صحیح اصول بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے بالکل بالاتر ہو کے جی رہے ہیں، ان کو بھی پھر سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ معلوم ہے آپ کو کہ ایران پر کیا پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ان کی معیشت کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کو کس طرح برسر جنگ رہنا پڑتا ہے. اس کی کچھ قیمت ہے نا پھر ادا کرنے کے لیے، آپ تیار ہو جاتے ہیں تو تیار ہو جائیں وہ ادا کرنے کے لیے، ان کو بھی معاملہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ معاملہ ہے جو دنیا بھر میں قومیں کر رہی ہیں. ہم اپنے حالات کے لحاظ سے کریں گے، ایران اپنے حالات کے لحاظ سے کرے گا، ملیشیا اپنے حالات کے لحاظ سے کرے گا، ترکی اپنے لحاظ سے کرے گا، ایسا ہی ہوگا.
ارے ہم سے فوج کے بیانیے میں ایک نقطہ میں نے
صحیح حقیقت بتا کے کہ دنیا میں اس وقت ہے کیا، جب آپ بات کرتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو برملا اس طرح نہیں کہی جاتی، درون خانہ بے شمار چیزیں طے ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو اپنا مال بھی چھڑوانا ہوتا ہے، بہت سے مفادات آپ کے انہی ملکوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑی بڑی رقوم، بہت بڑے اثاثے ان کے پاس گرف ہوتے ہیں. ساری چیزیں روز پیش آتی رہتی ہیں، لوگ اصل میں روزانہ دیکھتے نہیں ہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے، ایران کیا کر رہا ہوتا ہے، سعودی عرب کیا کر رہا ہوتا ہے. یعنی مذاکرات چل رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، کچھ لیا جا رہا ہے، کچھ دیا جا رہا ہے، ایسے جیسے کہ آپ کے اپنے بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے ملازمین بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات حقوق کے لیے ہڑتالیں ہو جاتی ہیں، یہ سب کام ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کو مان کر ہوتے ہیں کہ ہم ایک عالمی نظم میں جی رہے ہیں.
اچھا ہم صاحب، یہ کیوں نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پہ میں یہ نعرہ لگاؤں جو اقبال نے کہا تھا، بھائی حمیت نام ہے جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، آؤ اپنی غیرت کو، اپنی خودی کو اور اپنی اس 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 برتری کو کہ تم بھی انسان ہو بڑھاؤ، میں قوم کا اعتماد حاصل کروں، میں اتنی طاقت پیدا کر لوں کہ میرا مملکت پہ بھی اقتدار ہو، اور پھر میں اس عوام کی پشت پہ کھڑا ہو کر ان طاقتوں کو کہوں کہ ہم تمہاری غلامی کو نہیں مانتے، ہمارے ساتھ برابری کا معاملہ کرو. تو اگر ہم ہمت دکھائیں گے تو کچھ ہوگا، اگر ہمت نہیں دکھائیں گے تو وہ تو ہم پہ غلام کرتے رہیں گے حکومت.
ہمت ضرور دکھائیں، لیکن ہمت حکمت سے دکھائی جاتی ہے، ہمت اس طرح نہیں دکھائی جاتی. اس میں حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی صورتحال کیا ہے. گھر میں آپ کے کھانے کو نہیں ہے تو اور طرح ہمت دکھائیں گے، کھانے کو ہوگا تو اور طرح ہمت دکھائیں گے، بچیاں بیاہنے کے لیے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اور طرح ہمت دکھائیں گے، بچے پڑھنے والے ہیں تو اور طرح ہمت دکھائیں گے، اپنے حالات کا جائزہ لیں گے. تو اس طرح کے موقعوں پر یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ حالات کا جائزہ لیں، دیکھیں صورتحال کیا ہے. تو ہمت پہلے دکھائی جاتی ہے یا پہلے اپنے آپ کو اس قابل کیا جاتا ہے کہ کتنی ہمت دکھانی ہے؟ جب آپ اس قابل کر لیتے ہیں کہ اچھا اب اتنی ہمت دکھائی جا سکتی ہے، اب میرے مالک کے بھی مجھ سے اتنے مفادات وابستہ ہیں، اس میں میں بات کر سکتا ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا میں جینے کے لیے ہمت تو بعد میں آتی ہے، پہلی حکمت ہے. یعنی آپ حالات کا صحیح جائزہ لیں، سمجھیں کیا صورتحال ہے، آپ کس مقام پر کھڑے ہیں. یہ معاملہ جب ہو جائے گا کہ اسی طرح کا کوئی انقلاب برپا ہو گیا جس طرح کا ایران میں برپا ہو گیا تھا، اس میں کیا عوامل تھے، کیا حالات تھے، اس وقت اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن ہو گیا اور اس کے نتیجے بلا شرکت غیر نظم حکومت آپ کے پاس آ گیا، افواج نئی بن گئیں، سب کچھ تبدیل ہو گیا، تو آپ کے بات کرنے کا انداز اور ہو جائے گا. پھر اس کی بھی کچھ قیمت دینی پڑتی ہے، دی ہے ایران نے، دی ہے 8 سال دی ہے، याद करें जो ईरान इराक जंग हुई थी, क्या हुआ था उसे।
ठीक, बिल्कुल नुकता वाजह हो गया। अच्छा, हम सब आज की नशस्त का आखिरी सवाल इस पहले नुकते के हवाले से, हम जिस वक्त पाकिस्तान के हालात को देखते हैं, वहाँ पर सियासी क़ुव्वतें हैं, मिलिट्री है, कशमकश नज़र आती है, दोनों के साथ हम गुफ्तगू करके कहते हैं कि अपने अपने हदूद, अपने दायरों के अंदर रहो, बिलखसूस इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री, फ़ौज, दस्तूर को मानो और बैरकों में जाकर अपना काम करो, लेकिन ये जो आलमी नज़म है, ये आलमी नज़म भी तो इस पूरे के पूरे सियासी अमल को वहाँ पर नहीं पहुँचने देता। हमने देखा कि जब जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने इस मुल्क में ताकत के बल पे, जबर से, तसल्लुत के ज़रिए हुकूमत पर गलबा हासिल किया, तो यही आलमी क़ुव्वतें थीं जो उसकी पुश्त पर खड़ी हुई थीं, और आज भी उनका अगर मफाद हो तो वो 10-10, 15-15 साल इन आमराना हुकूमतों को सर पे बिठाते हैं, लेकिन जब मफाद नहीं होता तो वो छोड़ देते हैं। तो ये जो आपकी नसीहत है कि भाई वो वापस चले जाएँ, ये अपनी जगह पर आ जाएँ, ये भी तो मुमकिन नहीं है जब तक ये बड़े साहब बहादुर नहीं मानेंगे।
दुनिया में जहाँ जहाँ मुमकिन होता है तो उसे मुमकिन बनाया जाता है। मानना ना मानना क्या, मानना तो उन्होंने तो हमेशा इसी जाविये से देखना है कि हमारा नज़म किस तरह कायम रहेगा। ये नज़म बादशाहत से कायम है तो उससे मामला कर लेंगे, ये किसी जगह फ़ौजी इकतदार से कायम है तो उससे मामला कर लेंगे। उनको तो नज़म कायम रखना है, यानी दुनिया में जब आप फातह और मफतूह का ताल्लुक़ कायम करते हैं तो उसमें बुनियादी तरजीह ये होती है कि किसी जगह बगावत ना होने पाए। इसी उसूल पर वो देखेंगे। उनसे जब हमें गुफ्तगू करनी होती है तो हम कहते हैं कि तुम जिन चीज़ों को अकदार कहते हो, जिन चीज़ों को बड़ी अहमियत अपने यहाँ देते हो, आलमी सतह पर भी उनके फ़रोग़ की जद्दोजहद करो, ये उनसे गुफ्तगू है। लेकिन हमारे साथ तो मामला ऐसे ही होगा, यानी वो नज़म में इख्तलाल नहीं पैदा होने देंगे। और अगर किसी जगह पर इख्तलाल पैदा होगा तो अपने मफादात के तहत और अपनी तरजीहात के तहत फ़ैसला करेंगे कि किसकी तायद करनी है, किसकी नहीं करनी है। ऐसा भी हुआ है कि एहतजाज करते हैं। याद करें जब क्लिंटन साहब तशरीफ़ लाए थे भारत से आते हुए, क्या सूरत हाल बन गई थी पाकिस्तान।
कैमरे के सामने भी आना पसंद नहीं किया।
तो ये सब चीज़ें होती हैं, एहतजाज भी होता है, गुरेज भी होता है, बाज़ औक़ात इमदाद बंद कर दी जाती है, सारे मामलात होते हैं। मैंने अर्ज़ किया ना कि अभी तक ईरान आलमी सतह की पाबंदियों से गुजर रहा है, तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। कब जंग हो जाएगी, कब हमला हो जाएगा, ये सब मामलात इसी तरीके से दुनिया भर में हुआ करते हैं। आलमी ताकतें ऐसे ही मामला करती हैं। कीमाना तौर पर आप जायज़ा लेते हैं कि अच्छा मेरे लिए गुंजाइश कितनी पैदा हुई है और मुझे इस गुंजाइश को बढ़ाना कैसे है। ये बड़ा हकीमाना तर्ज़ अमल है। तो हमारे मुल्क की फ़ौज है, हमारे माशी हालात हैं, हमारे यहाँ सियासी क़ुव्वतें जिस तरीके से फ़ौज ने पैदा की हैं, उस तरह के बुलंदो बाला लोग नहीं हैं। मैंने एक मरतबा तबसरा किया था ना अपने एक अज़ीज़ दोस्त को तवज्जो दिलाते हुए कि ये आप क्या एक के बाद दूसरे के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। नीस्त माशूक़ के सज़ावार गज़ल, अभी यहाँ कोई ऐसा माशूक नहीं पैदा हुआ जिसके लिए गज़ल कही जाए। तो इस तरह की जो सूरत हाल दुनिया में होती है जिस मौके के ऊपर, वहाँ फिर ये देखा जाता है कि अब रास्ता कैसे निकालना है। ये तो कोई नहीं कह रहा कि आप हदफ ना बनाइए। मैंने बारह तवज्जो दिलाई है कि सियासी अहदाफ बड़े रखने चाहिए, यानी हदफ तो यही होना चाहिए कि दुनिया में हमारा सियासी गलबा कायम हो जाए, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए तरीके क्या इख्तियार करने हैं वो हालात के लिहाज से हकीमाना तदाबीर के साथ इख्तियार किए जाते हैं। तो ये हर मुल्क के लिए अलग हो सकते हैं। या आप जानते हैं कि इसी तरह का फ़ौज का गलबा अतातुर्क के बाद कायम हो गया था। तुर्की में जो सूरत हाल थी वो ये कि उसके कानूनी इख्तियारात थे, दस्तूर में लिखा हुआ था कि फ़ौज कैसे हुकूमत का खात्मा कर देगी, ये सब कुछ मौजूद था। उसमें बाज़ वज़राए आज़म को के तख्ते तक ले जाया गया। आप देखिए उनकी तारीख पढ़ के, फिर बतदरीज हालात में वो तब्दीली आई। वो तब्दीली क्या आई ज़रा गौर करें, यानी मज़हबी पस मंज़र से उठी हुई एक सियासी क़ुव्वत पैदा हुई। उसने जो आम तौर पर ज़ाहिरी मज़हबी चीज़ें उनको उठाकर एक तरफ रखा, सेकुलरिज्म को बतौर उसूल चैलेंज करने से गुरेज किया, और फिर उसके बाद 15-16 साल के बाद वो नौबत आई कि जिसके बाद अब ये ख्याल होता है कि वहाँ शायद फ़ौज के पास वो ताकत नहीं रही। तो बड़े लीडर इस तरह के हकीमाना अमल के ज़रिए से ये चीज़ें हासिल किया करते हैं।
अच्छा, हम सब मौलाना फराही का एक जुमला मैंने कहीं पढ़ा कि जिस नज़रिए की तकजीब आपका अमल कर दे तो गोया वो खिलाफ फितरत काम है जो आप कर रहे हैं। जिस वक्त हम ये कह रहे होते हैं एक ताकत को, अमेरिका को, भाई एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर उसी वक्त हम असल में कुछ और ताकतों को यस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको छोड़ के हम दूसरों के पास जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि गुलामी का खात्मा हो गया तो आज हम खुद मुख्तारी की जगह पे खड़े हो गए, नहीं तो रशिया है या चीन है या जो भी ताकत के बाकी मराकज़ हैं वहाँ पर हाथ मिला रहे होते हैं।
दूसरी जंग अज़ीम के बाद यही मुख्तलिफ ब्लॉक बने हुए थे। सोवियत यूनियन बाज़ की सरपरस्ती करता था, बाज़ की अमरीका करता था, उनकी बाहमी कशमकश होती है। देखिए ना, ये भी एक हिकमत की बात है कि इस बाहमी कशमकश में हम किससे फ़ायदा उठा सकते हैं। پہلے اس بنیادی حقیقت کو تسلیم کریں کہ اس وقت دنیا میں ہمیں آزادی حاصل نہیں ہے، اور یہ ابھی ہونی بھی نہیں ہے. آزادی عالمی سطح پر طاقت کے توازن کے بدلنے سے حاصل ہوتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی. آپ کو جو کچھ حاصل کرنا ہے اس کو پہلے سمجھیں، اور پھر آگے حاصل کرنے کے اہداف مقرر کریں، اور تدریج سے اس کے جانب بڑھنا سیکھیں سلیقے کے ساتھ. بس یہی بات.
اب تو نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہمارے سیاسی منظر نامے کے اندر جو چیزیں جمہوریت سے متعلق ہیں، آئین کی بالادستی سے متعلق ہیں، اسی طریقے سے حق کے خودرادی ہو یا قانون کی حکمرانی ہو، غامدی صاحب سے ہم اصول کے اندر ان چیزوں کو زیر بحث لا رہے ہیں. مختلف سیاسی جو تحریکیں ہیں ان کے مختلف نیریٹوز ہو سکتے ہیں، اشخاص سے اوپر اٹھ کے نظریات کی تنقید کا سلسلہ جاری ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.